اگر آپ نے صورت مومنون کو ہضم کر لیا، جذب کر لیا، ایبزارپشن ہو گئی، تو صورت نور آپ کو روشنیاں دے گی، اور اگر وہ نہیں ہضم ہوئی تو اس کو پڑھنے کے بعد سوال جواب ہوں گے. چند دعائیں پڑھ کر اس کو شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا وعظم لی نورا واجعل لی نورا واجعلنی نورا اللهم اعطنی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا اللهم اجعل لی نورا فی قبری ونورا فی عظامی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وهب لی نورا علی نورا آمین.
جی، فجر کی سنت اور فرضوں کے بیچ میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ایسی دعائیں مانگا کریں. تو آج انشاءاللہ ہم سورت نور پڑھتے وقت یہ دعا دل سے کریں گے کہ اللہ ہماری دل سے گندگیاں، اندھیرے، سب علائشیں دور کر دے اور ہمیں حقیقت میں روشنیوں کا خوگر بنا دیں. آئیے دیکھتے ہیں سورت نور ہم سے کیا کہتی ہے. بڑا ہی یونیک انداز ہے اس سورت کے آغاز میں، عام سورتوں سے بالکل ہٹ کے ہے یہ انداز. فرمایا، سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون. یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا اور ہم نے اتاری اس میں روشن آیتیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ریڈیو میں کوئی بات آنی ہو تو اس سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس سورت کا ہر حکم اللہ کی طرف سے ہے، فرض ہے، اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس کو سن کر تم پیچھے ڈال دو. سورت نور کے شروع ہونے کا انداز بہت ہی اچھوتا ہے، سورت کا آغاز بہت جاندار ہے، بہت ساری صورتیں پچھلے پاروں میں پڑھی، کسی بھی صورت میں یہ تمہید نہیں باندھی گئی کہ اس کو ہم نے نازل کیا، ہم نے فرض کیا اور روشن نشانیاں بنا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کو اگر مان لیا جائے تو زندگی نورانی ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ سورت انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ معاشرتی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو کھول دیے گئے جو بے حیائی اور گندگی میں ملوث معاشرے کے فتنے سے ایک انسان کو نکال کر اللہ کی رہنمائی میں لے آتے ہیں۔ پوری سورت کا اگر ایک عنوان لے لیں تو وہ معاشرے کو زنا سے پاک کرنا ہے۔ آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کی بات ہوئی، ان کی سزا ہے، پھر ان کا عام لوگوں پر حرام ہونا، یعنی ایسی لڑکی یا ایسا لڑکا کسی دوسرے مرد یا دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، پھر اسی طرح حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی اس کی بات ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ آداب سکھائے کہ جب کبھی کسی کا اسکینڈل ہو تو تم اس کے پیچھے نہ لگو، پھر میڈیا کا کردار یعنی فحاشی اور زنا کی ترویج ہے، اور اس کے بعد سورت کے آخر تک کچھ ایسے اقدامات جن کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ سد ذرائع کیا ہے؟ دروازے بند کر دو، یعنی آبسٹیکلس لے لو، کہ کسی معاشرے میں برائی یا فحاشی پھیلانے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو روکنا۔ تو کیا پتہ چلا کہ سورت نور کو عام کر دو، معاشرے سے زنا اور گندگی دور ہو جائے گی۔ سورت نور کی آیت نمبر 2، الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والا لڑکا اور لڑکی دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اس معاملے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے جب تم اللہ کے دین کی حدیں نافذ کرو۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہاں عورت کا ذکر پہلے ہے، زانیہ پھر زانی کیوں؟ جہاں بھی یہ راستے کھلتے ہیں وہاں پہل عورت کرتی ہے۔ جی، بظاہر ہمارے ذہن میں فوراً ایسی باتوں پہ عورت مجبور اور مظلوم ثابت کی جاتی ہے، حالانکہ عورت پہل کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ دانستہ اور غیر دانستہ، یعنی جانتے ہوئے یا نہیں، نوئنگلی اور ان نوئنگلی۔ مردوں کے دلوں میں تو کئی عورتوں کا خیال آ سکتا ہے، لیکن راہ و رسم بڑھتے ہی تب ہیں جب لڑکیاں اپنے دل کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ یعنی کسی لڑکے کو جرت نہیں ہے کسی لڑکی کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھنے کی، اگر وہ لڑکی باحیا ہے، باغیرت ہے اور لڑکی اس کو ڈھیل دیتی ہی نہیں ہے۔ عزت کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے، عورت اور مرد دونوں ہی اس چیز کے مکلف ہیں، یعنی رسپانسیبل ہیں کہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ لیکن یہاں عورت کی بات کی گئی، اگلی آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کا احساس ہوگا، وہ تو کبھی ایسی سزاؤں کو انسانیت سوز سزائیں نہیں کہے گا، اور اس کی ہمدردیاں مجرموں، زانیوں اور شرابیوں کے ساتھ نہیں ہوں گی بلکہ اللہ کے دین کے ساتھ ہوں گی، اور ساتھ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ سزائیں دیتے وقت لوگ موجود ہوں، گواہی کے لیے بھی اور عبرت کے لیے بھی، تاکہ یہ کام کوئی دوبارہ نہ کر سکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ انتخاب بتا دی، جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے کو پسند کرتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، جیسی لڑکی ہوگی نا وہ ویسے ہی لڑکے کو پسند کرے گی، اور جیسا لڑکا ہوگا وہ اپنے ہی کیلپر اور اپنے ہی سٹینڈرڈ کے مطابق کی لڑکی کو پسند کرے گا۔ ایک تو یہ چوائس کی بات بھی ہے کہ زانی کو پسند آئے گی تو نکاح کے لیے اپنے ہی جیسی گندی لڑکی پسند آئے گی، اور گندی لڑکیاں کوئی سیدھے سادے نیک شریف انسانوں کو کم ہی قبول کرتی ہیں، ان کو مولوی کہہ کر چھٹلا دیں گی، اور کوئی ماڈرن شخص ہے چاہے اس کا اخلاق اور کردار مشکوک ہو قبول کر لیں گی کہ میرے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ اور دوسری جگہ اس آیت میں قانون بھی ہے کہ زبردستی گندے لڑکوں یا مردوں کے نکاح پاک لڑکیوں سے مت کرو۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، پیرنٹس، ماں باپ کی ذمہ داری، عزت سے پالی ہوئی بچیاں، باحیا طریقے سے پالی ہوئی بچیاں، لیکن جب شادیاں کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس لڑکے کا کردار کیسا، کبھی اس کی ڈگری سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی اس کی گاڑی سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی اس کے باپ کی فیکٹری سے متاثر ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ وہ لڑکا خود بھی طیب ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی حرمت اتنی معلوم نہیں کہ تھوڑا سا اس کو سمجھ سکیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت کا جذبہ رکھا ہے، یعنی لسٹ ہے انسان کے اندر، جیسے کچھ گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے اور پیٹ کھانا مانگتا ہے، बच्चा पैदा होने के कुछ घंटे के बाद ही भूख की वजह से रोता है और इसको दूध मिलता है। वक्त के साथ साथ ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं तो दूध से शुरू होकर बाद में ठोस ग़िज़ा पर आ जाता है। इसी तरह से जूँ ही एक इंसान बालिग होता है यानी प्यूबर्टी की एज पे आता है तो इसके जिस्म में एक और भूख उठती है जो जिस्म की भूख है, जिसको आप जिस्मानी तकाजे कह सकते हैं, ख्वाहिश या लस्ट कह सकते हैं। अल्लाह ताला ने यह ख्वाहिश क्यों रखी, इसकी दो बुनियादी वजह हैं। पहली चीज़ इस ख्वाहिश से नस्ल इंसानी की बका, अगली नस्लों के पैदा होने में ये जज्बात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यानी अगर ये जज्बा ही ना हो तो औलाद ही ना पैदा हो, नस्लें ख़त्म हो जाएं। दूसरी एक और बड़ी वजह भी है कि जब एक इंसान इस शहवत के जज्बे की तकमील करता है तो वो लज्जत जो इसको मिलती है तो ये आखरत का एक तारुफ भी है कि वहाँ जाकर जो खुशी मिलेगी वो क्या होगी। इस्लाम ने इसके लिए बहुत मुतवाजन रवैया दिया और वो क्या है इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। जो ही ये जज्बात उभरने लगें माँ बाप नज़र रखें। जी ये माँ बाप का फ़र्ज़ है, बच्ची और बच्चे को पहले से ज़रा इन चीज़ों के बारे में आगाह कर दें और जो ही ये जज्बे मिलकर उठाएं तो मुनासिब मौका देखकर इनकी ज़हनी पुख्तगी देखकर निकाह कर दें। इसीलिए पहली किताबों और हिकमत की किताबों में जो बात मिलती है वो क्या है कि अगर कोई बालिग होने के बाद जिना कर लेता है तो इसके बाप या माँ को इसका गुनाह होगा क्योंकि इन्होंने इसको वो चीज़ नहीं दी। यानी ऐसे कि भूख लगी और खाना ना मिले तो इंसान फिर चोरी करके भी खा लेगा, गलत भी खा लेगा चीज़। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के लिए कशिश वाला बनाया लेकिन इसको हल करने का तरीका भी बताया कि तुम अपनी इस शहवत को हलाल जगह से पूरा करो। पारे के शुरू में ईमान वालों की सिफात में अल्लाह ताला ने यह बात बताई कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और अपनी बीवियों और जायज़ जगह से इन चीज़ों को लेते हैं। आप देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो जिनों को तकवीत देती हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम फ़ी ज़माना देखें तो लिखिए, इसको भी हाईलाइट करें, बचपन से लेकर जवानी तक सरे आम मखलूत कल्चर। अब ये जुमला भी मुश्किल लगेगा, को एजुकेशन। हर जगह तो औरत मर्द लड़के लड़के इकट्ठे दिखते हैं। फिर दूसरी वजह औरतों का खुले आम बन ठन कर निकलना, नुमाइश आरइश और ज़िबाइश से ऊपर उठकर नुमाइश। तीसरी वजह लिखिए, इनके साथ साथ आप बुक में 1, 2, 3 लिखेंगे। फिर इसमें जो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है वो है मौसीकी, म्यूज़िक, क्योंकि इसके अंदर एक असर है, इसके साथ ही जज्बात उभरते हैं। अब अगला जुमला बड़ा बड़ा करके लिख लें या हाईलाइट करें, जैसे क़ुरान सुनते ही आँखों से आंसू निकलते हैं और जिसको आता है वो भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर देता है, होता है ना अमूमन ऐसा। इसी तरह जब दिल गंदा होता है और म्यूज़िक की थाप पड़ती है तो पाँव हिलने लगते हैं। म्यूज़िक को सुनकर कई लोग रक्स करने लगते हैं, इसका असर होता है, ये निफाक को पैदा करता है। फिर इसी तरह अगली वजह फिल्में, फिर इसी तरह फिल्में हैं, इनके अंदर हर वो चीज़ जिसको आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं वो मौजूद होती है। नतीजा क्या हुआ कि ज़िना इतना छोटा हो गया कि ऐसे लगता है कि ये तो बस ज़िंदगी का मामूल है। इस्लाम इंसान के नसब की हिफाजत करना चाहता है, हर पैदा होने वाले बच्चे को पता हो कि मेरा बाप कौन है। इतनी सख्त कैद लगा दी कि अगर इद्दत के अंदर पता चल जाए कि औरत हमल से है तो तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती जब तक कि बच्चा पैदा ना हो। यानी ये इद्दत के मसाइल में आप पढ़ेंगे, ये आज के इस कल्चर की पैदावार है। इस्लाम चाहता है कि ऐसा ना हो, क़यामत के दिन भी इनको बाप ही के नाम से पुकारा जाएगा तो दुनिया में भी इसी से पुकारो। इस्लाम एक ज़िम्मेदार माहौल देता है। पहले इस्लाम ने जिना की सज़ा की बात की तो ये याद रखिए ये ऐसे नहीं हो जाती, इसके लिए पीछे बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं और ये कब होती हैं, जब सरेआम ऐसा होने लगे। अल्लाह के नबी के एक हदीस का ख़ुलासा है कि क़यामत के करीब लोग गधों की तरह सड़कों के किनारे ये गंदे काम करेंगे। जी दिन ब दिन ये बात रोज़े रोशन की तरह खुलती भी जा रही है। फिर इसके बाद आयत नंबर 3, अज़ानी लायन के हु इल्लज़ानिया और मुशरिका, इसकी बात है, थोड़ी सी तवज्जो चाहती है ये आयत भी। बस माँ बाप बड़ी इज्जत और इस्मत से पाली हुई बच्चियों की शादियाँ ऐसे लड़कों के साथ कर देते हैं जो खुद भी बेचारे अपने नहीं रहे। پہلے ماں باپ اپنے لڑکے کو بگاڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نیک لڑکی لاؤ جو اس کو ٹھیک کر دے۔ پہلے نکاح تو ہونے دیجئے، پھر ہو بھی جائے گا یا نہیں کیا پتہ چلا کہ غلط جوڑ نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی میں ان ساری باتوں پہ دو چار جملے بول دوں کہ نکاح کرتے وقت حسن کو، دولت کو، تعلیم کو، خاندان کو ایک سائٹ پہ رکھیے۔ سب سے پہلی چیز، یعنی آپ ساروں میں سے ایک چیز جو آپ کا ویک پوائنٹ ہونا چاہیے، وہ لڑکی اور پھر لڑکا، جس سے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا دین دیکھ لیجئے۔ دین کے ساتھ یہ سب کچھ مل جائے، فبہا نور علی نور، کوئی ایک ملے دوسری نہ ملے اس اوکے، لیکن دین نہ ملے اور یہ سب مل جائے تو بگ کراس، وہاں شادی نہیں کرنی۔ پھر اگلی چند آیتوں میں تہمت کے بارے میں بات ہوئی کہ زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں اور زنا کا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں، صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے۔ اسلام کیا سکھا رہا ہے کہ جس طرح شرمگاہ کا ناجائز استعمال منع ہے، اسی طرح زبان کا بھی ناجائز استعمال منع ہے۔ اس کا سکینڈل مت کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا جب تک سر عام کسی کے زنا کو 4 لوگ نہ دیکھ لیں۔ کوئی مرد کسی عورت پر اور کوئی عورت کسی مرد پر الزام نہیں لگا سکتی کہ یہ زانی ہے یا زانیہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسان کو کتنا محتاط بنا دیتا ہے، یعنی ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں نہیں کی جا سکتی۔ پھر آیت 6 سے 10 تک اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان جو معاملہ بیان کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اندر اگر ایسی برائی دیکھ لیں تو پھر ان کو اس معاملے میں ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی کسی اور میں دیکھی تو چپ کر جائیے، پھر نہیں بولنا، لیکن اگر شوہر بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ کیسے چپ رہے، اور اسی طرح دوسری بات بھی۔ ایسے وقت میں پھر لیان ہوتا ہے، قسمیں کھائی جاتی ہیں، قیامت تک کے لیے وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جدائی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی میں یہ برائی دیکھے اور چپ رہے وہ دیوس ہے۔ عرب لگا لیجئے دیوس، اور دیوس جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا، حالانکہ وہ خوشبو 40 میل کے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ سر عام ہونے لگے تو خاموش نہیں رہنا۔ وہ مرد مرد ہی نہیں جس کو اپنی بیوی کے معاشقے یعنی افیئرز معلوم ہوں، اور ایسی بیوی لوگوں سے کیوں ڈرتی ہے اور معاشرے سے کیا کریں کہ اب مرد کی برائی ہے تو چپ کر جائیں۔ یعنی کئی سیدھی سادھی لڑکیاں خاموشی سے اپنے شوہروں کی غلط چیزوں کو برداشت کرتی رہتی ہیں جو بالکل درست نہیں ہے۔ ایک پاک دامن اور ایک ناپاک ساتھ رہے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ زمزم اور کیچڑ کو ملائیں تو کیا ملے گا، کیچڑ پاک ہو جائے گا یا زمزم گندا ہو جائے گا؟ زمزم گندا ہو جائے گا۔ یہ مثال سب نے رکھی ہے، گندے کا اثر زیادہ آتا ہے، پھر ایسی چیزیں آگے جا کر نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آیت 11 سے اگلی چند آیتوں میں حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی اس کا قصہ، بڑا دل سوز واقعہ ہے۔ غزوہ بنی مستلق سن 6 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں آپ کی وہ بیوی جاتی جس کا قرے میں نام نکلتا تھا، اور غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں۔ ان کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ 18 سال کی تھیں۔ ہلکی پھلکی تھی، قضاء حاجت کے لیے کہیں دور گئیں اور قافلے کے کوچ کا وقت آ گیا۔ اس وقت عورتوں کو پالکیوں، جس کو اردو میں ہم لوگ ڈولی بھی کہتے ہیں، پالکیوں میں بٹھا کر کندھوں پر اٹھا لیا جاتا تھا۔ جس پالکی میں ان کو بٹھانا تھا اس کو صحابہ نے اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہوں گی۔ ہلکی پھلکی جو تھی، اور قافلہ کوچ کر گیا، سب چلے گئے۔ حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ ہی نہیں ہے، صحرا میں ایک عورت ہے۔ عقل مندی کا ثبوت دیا کہ وہیں بیٹھی رہیں، اگر ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو اسی جگہ پر پائیں گے۔ کہتی ہیں کہ میں وہاں چادر تان کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت صفوان بن معطل صحابی، جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے کوچ کرنے کے بعد وہاں کا چکر لگاتے کہ کوئی گری پڑی چیز، کسی کا بچہ یا کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اٹھا لیں۔ خیر یہ وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چادر تان کر لیٹا ہوا ہے، یعنی منہ تک چونکہ سر چادر میں تھا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عورت بھی ہے کہ مرد ہے۔ اس وقت ان کو یہ پتہ بھی نہ تھا کہ یہ عورت ہے یا مرد۔ وہاں جا کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ حضرت عائشہ کی آواز سن کر اٹھ گئیں اور منہ سے کپڑا ہٹایا۔ حضرت صفوان پردے کی آیتوں کے اترنے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، کہتی ہیں کہ اس لیے وہ مجھے پہچان گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کی بیوی ادھر رہ گئی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کوئی آپس میں بات نہیں ہوئی، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضرت صفوان گئے، اپنا اونٹ لے کر آئے، حضرت عائشہ جہاں تھی وہیں اس اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس اونٹ پر سوار ہو گئی، حضرت صفوان نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چلتے رہے۔ 3-4 گھنٹے کا سفر طے کیا اور اس قافلے میں پہنچ گئے۔ جب حضرت عائشہ آ رہی تھی تو عبداللہ بن ابی نے یہ منظر دیکھ لیا، اس نے اس بات کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کی بیوی کہیں رات بسر کر کے آئی ہیں اور جان بوجھ کر پیچھے رہیں، اور حضرت صفوان پر بھی تہمت لگا دی۔ حضرت عائشہ کو کچھ نہیں پتا، بھولی بھالی تھی۔ یہ کون سی غفلت ہے؟ غفلت محمودہ، پسندیدہ غفلت۔ کہتی ہیں کہ میں گھر آئی، اللہ کو حکم ایسا ہوا کہ تھکن تھی، گھر آئی تو بیمار ہو گئی، بخار میں مبتلا ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی اتنے بھولے بن جائیں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو۔ کہتی ہیں کہ ایک چیز میں محسوس کرتی تھی کہ جب میں بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کا میلان یعنی توجہ میری طرف بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس پر کم تھی، لیکن میں نے اتنا محسوس نہیں کیا۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں میں عورتوں کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے گئی، اس دور میں ٹوائلٹس یعنی لیٹرینیں گھروں میں نہیں ہوتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ میں ام مستخ کے ساتھ گئی جو بزرگ صحابیہ تھی۔ کہتی ہیں کہ ان کے پاؤں کسی چادر میں یا اپنی ہی چادر میں آ کر ٹھوکر لگی، ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے مستو تیرا بیڑا تر جائے، یعنی جو ہماری زبان میں ایک بات ہوتی ہے، بیٹا تھا اور ان کو بد دعا دی۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے منہ سے یہ بات سن کر کہا آپ نے اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دی، وہ تو بدری صحابی ہے۔ کہنے لگی تجھے کچھ نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ ام مستو نے ساری کہانی سنا دی۔ کہتی ہیں پھر تو بہت سارے سوالوں کا جواب مل گیا، اب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی بیزاری آ گئی ہے، اور باتیں سنتے سنتے آپ کو بھی ایسا ہی ہوا۔ کہتی ہیں گھر آئی تو شدت کا بخار ہوا، میں نے اللہ کے نبی سے کہا اگر اجازت دیں تو کچھ دن کے لیے اپنے مکے چلی جاؤں۔ کہتی ہیں میرے خلاف توقع اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دے دی۔ خلاف توقع کیوں تھی؟ جب شوہر بیوی میں محبت ہوتی ہے نا تو وہ اپنے سے جدا کرنا نہیں پسند کرتے، تو اللہ کے نبی بھی حضرت عائشہ کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، لیکن آج آرام سے اجازت دے دی۔ کہتی ہیں اس سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا، اتنی محبت فرماتے تھے عائشہ سے کہ آپ کو مکے میں بھی زیادہ دن نہیں رہنے دیتے تھے۔ کہتی ہیں اس پر تو میرا دل اور پسیج گیا، یعنی کہ آج مجھے اجازت بھی مل گئی۔ کہتی ہیں جب ماں باپ کے گھر آئی تو دیکھا ان کے چہرے پر پریشانی ہے، رو رہے ہیں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، خیر منہ سے کچھ نہیں بولے، یہ وہاں رہنے لگیں۔ کہتی ہیں میرے بڑے غم کے دن تھے، اللہ کے نبی آتے ہی میری تیمارداری کرتے، تھوڑی دیر بیٹھتے اور چلے جاتے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی نے یہ کہہ ہی دیا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ کہتی ہیں اس بات پر تو صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ پھر انہوں نے وہی بات کہی کہ اگر سچ بولوں گی تو آپ مانیں گے نہیں، اور اگر جھوٹ بولوں گی تو یہ صحیح نہیں، اور لوگوں کی باتیں سن سن کر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا تو بس میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا کہ میں تو صبر جمیل کروں گا اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان باتوں میں جو تم کہتے ہو۔ یہاں تک کہ اس موقع پر کچھ لوگوں نے یہ مشورے بھی دینے شروع کر دیے کہ حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، کیا ہوا آپ کو اور بیویاں مل جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک غم کی رات چھٹی اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ ایک پورا مہینہ اضطراب میں گزرا، اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو کبھی اس طرح اضطراب میں نہ رہتے، کیونکہ اگر بیوی پر الزام تھا تو میاں کو چین کہاں پڑتا، اور سب کو تو وہی جواب دے رہے ہوں گے باہر۔ لیکن پھر اس وحی کے بعد جو اللہ کے نبی کا چہرہ نکلا تو کہتی ہیں کہ ایسے لگا جیسے بادلوں میں سے چاند نکل آیا، آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے۔ کہتی ہے جب میں نے آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری برات یعنی بے گناہی ثابت کی۔ لیکن کہتی ہیں کہ یہ بات تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن پاک میں اتنی آیتیں نازل ہوں گی، یعنی ان کو اپنی اوقات سے یہ بات بھڑی ہوئی لگی۔ تقریباً 10 آیتیں ہیں جن میں اس موضوع کے بارے میں بات ہوئی. کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا, عائشہ مبارک ہو, اللہ نے تیری بے گناہی میں قرآن پاک میں آیتیں نازل کر دیں. کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہی میرے ماں باپ بھی خوش, اور میری ماں مجھے کہتی اٹھ, اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. کہتی ہیں میں تو ان کا نہیں کروں گی, میں تو اس کا کروں گی جس نے یہ قرآن نازل کیا. یعنی یہ ایک لاڈ تھا حضرت عائشہ کا بیوی بی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی سے. اس بات کو دیکھ لیں کہ جب انسان سچا ہوتا ہے اور بے گناہ پر الزام لگتا ہے تو آسمان سے جواب آتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. پیچھے ہم نے 16 پارے میں حضرت مریم کے بارے میں پڑھا, انی نظرت للرحمن صوما, میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. چپ رہیں. یہاں عائشہ بھی چپ تھی, آپ بھی چپ رہیے. اللہ بولتا ہے آپ کی طرف سے اگر کوئی آپ پہ جھوٹی بات کرے گا. یہی بات یہاں سمجھ آ رہی ہے. آیت 11 میں فرمایا, شرط یہ کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو. آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عائشہ پر جو بہتان لگا تھا یہ مسلمانوں ہی کی کارستانی تھی. یعنی عبداللہ بن ابی تھا تو مسلمان ہی نا, چاہے نام کا تھا, کیونکہ باہر والوں سے زیادہ اکثر اندر والے نقصان دیتے ہیں. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والی بات ہے. یہ مسلمانوں نے ہی باتیں پھیلائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس واقعے کو برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے حق میں ہی اچھا ہے. تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. دیکھیے حضرت عائشہ پر وہ الزام لگا جو کسی عورت پر لگے تو اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا سبب ہوتا ہے. عزت ہی تو ہوتی ہے ایک عورت کے پاس, اور اللہ کے نبی کی بیوی, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے کیونکہ وہ شر میں سے خیر نکالتا ہے. اگر یہ الزام نہ لگتا تو قیامت تک حضرت عائشہ کی آیتیں ہم پڑھتے؟ اور اس آیت میں اللہ نے ہمیں کتنا پیارا اصول بتا دیا کہ بدگمانی کو چھوڑ دو, اور جب کسی کی برائی سوچیں تو پہلے اپنے اوپر لائیں, کیا میں یہ برا کام کر سکتی ہوں؟ تو اصل میں جو بدگمانی ہے وہ ساری خرابیوں کو جنم دیتی ہیں. اب یہ تو ایک واقعہ تھا, لیکن اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت سارے سبق دیے ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. چونکہ واقعہ چل رہا تھا اس لیے بیچ میں نے روکا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اسی سے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے, خرابیوں اور تکلیفوں سے بچا لے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.